السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کا حملہ، 2 درجن سے زائد افراد ہلاک، لگ بھگ 300 زخمی. پاکستان کی طرف سے حملے کی شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان کے استحکام، سالمیت اور خوشحالی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے، جنرل راحیل شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی. اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال کے آخر تک حالات عراقی فوجیوں کے موافق ہوں گے کہ وہ شمالی شہر موصل کو داعش شدت پسند گروپ سے چھڑا سکیں. نیویارک کے ووٹرز آج منگل کے روز صدارتی نامزدگی کے لیے ابتدائی انتخابات پرائمری میں ووٹ ڈال رہے ہیں. صدر براک اوباما اپنے سعودی عرب کے چوتھے دورے میں بدھ کے روز سعودی بادشاہ سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں. اور ایکویڈور کے صدر نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز آنے والے شدید زلزلے سے بحالی کے کاموں پر اربوں ڈالرز کی لاگت آئے گی، جس میں تقریباً 413 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنوبی جاپان میں پچھلے ہفتے آنے والے 2 مہلک ترین زلزلوں سے بے گھر ہونے والے ہزارہ افراد کی امداد کی ہنگامی فراہمی جاری ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. منگل کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکز میں خود کش حملہ کیا گیا، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے دفتر پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 2 درجن افراد ہلاک اور 320 سے زائد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق منگل کو اسپیشل یونٹ فار افغان سیکیورٹی فورس کے دفتر پر خودکش کار بم حملے کے بعد مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئے. افغان صدارتی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق صدر اشرف غنی نے اس حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ کابل کے جیسے علاقے میں یہ حملہ ہوا وہ افغان صدر کی رہائش گاہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک پیغام میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس کا ہدف افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک دفتر تھا. پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے حملوں سے امن کے لیے کی جانے والی کوششیں مزید مشکل ہوں گی.
وار کے دوران یہ ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے نا، تو پیس کے اندر تو یہ ڈائیلاگ شروع نہیں ہوتا. میں تو کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اس پورے خطے کا پیس اس کے ساتھ منسلک ہے. طالبان کا جو یہ اسپرنگ آفینسو ہے، ہاں اس بات چیت کو اور بھی مشکل ضرور کرے گا، لیکن یہ ناممکن ہمیں کسی چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے. اور اپنی جو جتنی بھی کوششیں ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے. اور میں آن بہاف آف آل دی ممبرز آف دی کمیٹی میں بھی اس کو مکمل طور کے اوپر مسترد اور اس کو جی ریجیکٹ کرتا ہوں. اس خطے میں امن و امان سے دور لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور امید رکھتا ہوں کہ سینس پریویل کرے گی کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر اور بات چیت کا آغاز دوبارہ ہوگا.
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی افغان طالبان نے عمری آپریشن کے نام سے نئی کاروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ کاروائیاں وہ اپنے بانی رہنما مولا عمر کے نام سے شروع کر رہے ہیں. مولا عمر کا انتقال 2013 میں ہوا تھا، لیکن طالبان نے اس کی تصدیق گزشتہ سال کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے دانستہ طور پر اس خبر کو پوشیدہ رکھا. طالبان کی طرف سے نئی کاروائیوں کا آغاز ایسے وقت کیا گیا جب افغانستان میں امن مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. افغانستان کے شمالی اور جنوبی حصوں میں طالبان پہلے ہی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مسلح کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز کو شدید مزاحمت کا بھی سامنا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
منگل کو مردان میں ایک سرکاری دفتر کے باہر خود کش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خود کش حملہ آور نے اس دھماکے سے قبل فائرنگ بھی کی۔ اسلام آباد سے اس خبر کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر مردان میں منگل کی دوپہر ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور نو دیگر زخمی ہو گئے۔ مردان کے ضلعی پولیس افسر فیصل شہزاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کے باہر پہنچ کر پہلے فائرنگ کی اور پھر اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ دھماکے سے 10 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ فیصل شہزاد کے مطابق 3 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا جبکہ دیگر 7 میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے دھماکے کے لیے 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ مردان قبائلی علاقوں سے ملحق صوبہ خیبر پختونخوا کا شہر ہے جہاں فوج کی تنصیبات بھی واقع ہیں۔ اس ضلع میں پہلے بھی ہلاکت خیز واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 29 دسمبر کو شہریوں کے کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا کے مردان میں واقع دفتر پر ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ رواں سال جنوری میں مردان کے قریب واقع شہر چارسدا کی باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس میں طلبہ اور اساتذہ سمیت 21 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مردان کے ضلعی پولیس افسر فیصل شہزاد نے بتایا کہ حالات کے پیش نظر پولیس پوری طرح سے چوکس ہے اور ضلع میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ایسے اہداف کی تاک میں رہتے ہیں جہاں وہ آسانی سے حملہ کر سکیں۔
سینسیٹیو اور ولنریبل انسٹالیشن جو ہیں وہ ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ہیں، سینکڑوں ہیں، تو ان میں جہاں جہاں پولیس ڈپلائڈ ہے وہ اللہ کا شکر ہے ان کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور وہاں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ادھر بھی ایکسائز کے اپنا ان کی جو ہے نا وہ لوگ ڈپلائڈ تھے، ایکسائز کی اپنی فورس ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ادھر وہ انہوں نے وہ کیا۔ تو جو ہم جن جگہوں کو سیکیور کر رہے ہیں اور جنرلی جو ہم پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں جس میں ہمارے سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز ہیں، اسنیپ چیکنگز ہیں، تو ابھی یہ جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ سافٹ ٹارگٹ ان کو مل رہا ہے، جہاں ملا ہے تو وہ سافٹ ٹارگٹ پہ جا کے وہ پھٹ گئے۔
پاکستانی فوج نے جون 2014 میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی شروع کی تھی جس میں اب تک 3500 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ ان دنوں شمالی وزیرستان کے ایک دور افتادہ اور دشوار گزار وادی شوال میں فوجی کارروائی کی جا رہی تھی جس میں حکام کے بقول فورسز کو قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو شوال کا دورہ کیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ فروری میں شروع ہونے والے اس مرحلے میں وادی کا 800 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے شوال آپریشن کی کامیابی پر فوجیوں کے کردار کو سراہا۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے گٹھ جوڑ کو قبائلی علاقوں کے علاوہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کرنے کے احکامات بھی دیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوہاٹ میں ایک فوجی مرکز کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ پاکستان کے استحکام، سالمیت اور خوشحالی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر تفصیل دیں گے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور خوشحالی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے۔ انہوں نے منگل کو کوہاٹ میں ایک فوجی مرکز کے دورے کے موقع پر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کی حمایت سے لڑی جا رہی ہے، لیکن ان کے بقول جب تک بدعنوانی کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینک دیا جاتا اس وقت تک دیر پا امن و استحکام ممکن نہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ مسلح افواج بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی تمام سنجیدہ کوششوں کی مکمل حمایت کریں گی۔ دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے مالی وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ کراچی کے تجربے نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں بہت سارا کرپشن کا پیسہ جو ہے یہ دہشت گردی کی طرف اور گینگ وارز کی طرف استعمال ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ختم ہوتا تو کراچی میں بھی امن مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوگا۔ کل آپ اپنے فورسز کو واپس بلائیں تو کچھ عرصے بعد پھر شروع ہو جائے گا کام, اور یہ کام باقی ملک میں بھی مختلف علاقوں میں یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو انہوں نے اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے کہ آج جو جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس کا قوم کو فائدہ ملنا چاہیے مستقل بنیادوں پہ, یہ نہیں کہ یہ ساری محنت اور ساری قربانی آج ہی ثابت ہو اور پھر ہم وہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہلے تھے.
فوج کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد پاکستان میں ایک بحث جاری ہے. پاناما پیپرز کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے نام پر بیرون ملک آف شور کمپنیاں ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں اپنے خاندان پر لگے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا جس کی تشکیل کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے. بعض سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج کے سربراہ کا حالیہ بیان پاناما پیپرز میں کیے گئے انکشاف کے تناظر میں بھی ہو سکتا ہے. تاہم دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس بیان کا تعلق پاناما پیپرز کے انکشاف سے ہو. واضح ہے کہ ماضی میں بھی عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ شدت پسندوں کی مالی اعانت کا سلسلہ بند کیا جائے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے صدر اوباما کے صدارتی مدت کے آخری 9 ماہ کے دوران اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے قیام کے لیے دو ریاستی حل کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. پیر کو اسرائیلی حمایتی گروپ جے اسٹریٹ سے خطاب کے دوران کیری نے طویل عرصے سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دو ریاستی حل ہی اس کے لیے واحد راستہ ہے. کیری نے کہا کہ آپ دوسرے فریق کی مذمت کرنا جاری نہیں رکھ سکتے اور پھر ایسی کوئی کوشش نہ کرنا جس سے زندگیوں میں تبدیلی لائی جا سکے اور ایسی صلاحیت کے لیے جس سے راستوں کا انتخاب کیا جا سکے. کیری جب سن 2013 کے اوائل میں وزیر خارجہ بنے تھے تو انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے قیام کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا تھا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھی جے اسٹریٹ سے اپنے خطاب میں آبادکاری اور فلسطینی رہنماؤں کی طرف سے اسرائیلیوں کے خلاف حملوں کی مذمت نہ کرنے کو نقصان دہ اقدام قرار دیا تھا جو کسی بھی پیش رفت کے راستے میں رکاوٹ ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما بطور صدر اپنے سعودی عرب کے چوتھے دورے میں بدھ کے روز سعودی بادشاہ سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں. بعد میں جمعرات کے روز 6 خلیجی ریاستوں کے اتحاد جی سی سی کی سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے جس میں سعودی عرب, کویت, متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین اور عمان شامل ہیں. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صدر اوباما اور شاہ سلمان کے درمیان ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وائٹ ہاؤس اور سعودی بادشاہت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور دونوں دیرینہ اتحادیوں کے درمیان کئی امور پر اختلاف ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی تنازعات شامل ہیں. نیو یارک کے ووٹرز آج منگل کے روز صدارتی نامزدگی کے لیے ابتدائی انتخابات پرائمری میں ووٹ ڈال رہے ہیں, جبکہ الیکشن سے پہلے لیے جانے والے جائزے کے مطابق ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے مقابل امیدواروں پر برتری حاصل ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی فیصلہ کن جیت انہیں اپنی جماعت کی طرف سے پہلی خاتون صدارتی امیدوار بنانے کے قریب لے آئے گی, اور ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح کامیابی ان کی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ان کی نامزدگی کی خواہش کو مضبوط کر دے گی. تازہ ترین سیاسی سروے کے مطابق سابق امریکی صدر کلنٹن کی اہلیہ کو اپنے مد مقابل ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز پر سبقت حاصل ہے, اور ٹرمپ کے مقابلے میں ان کے جماعتی ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز اور اوہایو کے گورنر جان کیسج دوڑ میں کافی پیچھے ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک حالات عراقی فوجیوں کے موافق ہوں گے کہ وہ شمالی شہر موصل کو داعش شدت پسند گروپ سے چھڑا سکیں. سی بی ایس نیوز سے پیر کے روز ایک انٹرویو میں اوباما نے ان عراقی فوجیوں کی امداد پر زور دیا جو زمینی جنگ کر رہے ہیں. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ہم اپنے طور پر لڑائی میں شریک نہیں ہیں, لیکن جب ہم تربیت فراہم کرتے ہیں, جب ہم خصوصی فورسز فراہم کرتے ہیں جو عراقی فورسز کی پشت پناہی کر رہی ہیں, جب ہم خفیہ معلومات کے تبادلے میں اضافہ کر رہے ہیں اور اتحادی فوجوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے داعش کے خلاف دائرہ تنگ کر دیا ہے. اس سے پہلے پیر کے روز بغداد کے دورے میں امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے اعلان کیا کہ امریکہ عراقی فوجوں کو موصل کو داعش سے واپس لینے میں مدد کے لیے 200 سے زیادہ اضافی فوجی اور متعدد اپاچی جنگی ہیلی کاپٹر فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بوئپ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز بغداد کا غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے داعش کے خلاف عراقی حکومت کی مدد کے لیے امریکہ کی جانب سے متعدد نئے اقدامات اٹھانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس لڑائی کے لیے عراق کو اپاچی ہیلی کاپٹرز، جدید ترین گشتی راکٹ لانچرز فراہم کرے گا اور مزید فوجی بھیجے گا۔
We are going to place additional advisors with the Iraqi security forces now down.
ہم عراقی فورسز کے لیے اضافی فوجی مشیر بھیج رہے ہیں جو بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز کی سطح تک پہنچ کر خدمات سر انجام دیں گے۔ امریکی وزیر دفاع کارٹر نے عراق کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ انہوں نے امریکہ کی تازہ امداد کا خیر مقدم کیا۔ کارٹر نے کہا کہ امریکی فوجی مشیر ان عراقی دستوں کے لیے کارآمد ہوں گے جو موصل کی طرف تعینات کیے گئے ہیں۔
So we want more action by Iraqi forces towards victory.
ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں فتح حاصل کرنے کے لیے عراقی فوج مزید کارروائیاں کرے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید لاجسٹک امداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت جس زور شور سے یہ مہم جاری ہے، اس کے لیے امریکی اضافی امداد بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ کارٹر نے جس اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، اس میں پیشمرگہ فورسز کے لیے 415 ملین ڈالر کی امداد بھی شامل ہے، کیونکہ حکومت تیل کے گرتے ہوئے نرخوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہے۔ داعش کے خلاف قائم اتحاد کے کمانڈر جنرل سین میک فارلین کہتے ہیں،
Right now, the Peshmerga are not getting enough calories to keep them in the field. So we're very interested in
اس وقت پیشمرگا کو میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے مناسب کیلوریز نہیں مل رہی ہیں، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے انہیں مناسب خوراک فراہم کی جائے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ پیر کے روز اعلان کی جانے والی نئی امداد سے داعش کے خلاف جنگی کارروائیوں میں تیزی آئے گی۔ تاہم ان نئے اقدامات سے فرنٹ لائن کے قریب موجود امریکی فوجیوں کو زیادہ خطرات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایکویڈور کے صدر نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز آنے والے شدید زلزلے سے بحالی کے کاموں پر اربوں ڈالرز کی لاگت آئے گی۔ تقریباً 413 افراد اس زلزلے میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر رافیل کوریا نے شمال مشرقی قصبے پورٹو ویو کے کپیر کے روز دورہ کیا، جو ہمسایہ شہروں مانتا اور پیڈرنلز کے ہمراہ زلزلے سے شدید متاثر ہوا ہے، جبکہ اس کے نقصانات پورے ملک میں ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ متعدد کثیر ملکی قرضہ دینے والے اداروں سے 600 ملین ڈالر کا قرضہ حاصل کرے گی، جن میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے۔ جنوبی جاپان میں پچھلے ہفتے آنے والے دو مہلک ترین زلزلوں سے بے گھر ہونے والے ہزارہا افراد کو امداد کی ہنگامی فراہمی جاری ہے۔ جزیرہ کیوشو میں بے دخل ہونے والے 100,000 کے قریب افراد عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ بہت سے افراد نے ٹینٹوں سے باہر اور گاڑیوں میں رات بسر کی۔ ان دو زلزلوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 1,000 زخمی ہوئے۔ 8 افراد مینا میاسو قصبے میں لاپتہ ہیں۔ کوماموتو ایئرپورٹ پر مسافر ایئر لائن سروس بحال ہو گئی ہے، لیکن باہر جانے والی پروازیں ابھی تک معطل ہیں، کیونکہ ٹرمینل بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے اور سیکیورٹی جانچ پڑتال میں رکاوٹ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا میں خوشی کسی حد تک میسر ہے۔ اقوام متحدہ کی معاونت سے تیار ہونے والی ایک رپورٹ میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خوشی کے لحاظ سے دنیا کے 157 ممالک میں پاکستان کا نمبر 92 ہے، امریکہ 13ویں اور برطانیہ 23ویں نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ پر پروگرام خط آپ کے میں بات کی گئی۔ پیش ہے پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برخط، چیئرمین کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ، کراچی یونیورسٹی، اور ڈاکٹر خالدہ زکی، پروفیسر آف سوشیالوجی، مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی، کی گفتگو سے اقتباس۔ شریک گفتگو مدثرہ منظر سے پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برخط نے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جب خوشی، مسرت یا پلیجر کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کا اطمینان قلب کتنا ہے, سکون کتنا ہے, وہ نیند کیسے سوتے ہیں, وہ اطمینان سے کیسے رہتے ہیں. ایون بعض دفعہ وہ اپنے مرنے والے بستر پہ پڑا ہوا ہے, آپ جا کے اس سے پوچھتے ہو بابا کیسے ہو, اس کے چہرے پہ کس طرح سے خوشی آتی ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں. یہ بالکل بجا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ خوش ملک وہی ہیں جو یقیناً امیر ملک ہیں, ڈیولپڈ ہیں. جب اس پیمانے کو آپ سامنے رکھیں کہ جی امریکہ کا نمبر جو وہ 13 نمبر پہ ہے, یا ڈینمارک, سوئٹزرلینڈ یا سویڈن جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہیں, تو توجہ اسی طرف جاتی ہے کہ یہ وہ تمام ملک جو ترقی یافتہ ہیں ان پہ اطمینان کے تمام. اب اس میں یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو ہے وہ تو ان کا انکم کا ہے, لیکن اس کے علاوہ سیفٹی کی سیکیورٹی کتنی ہے, لائف کے ان کے پاس جو اطمینان کتنے ہیں, وہ کتنے سکون سے اس معاشرے میں رہتے ہیں, پیس کتنا ان کی زندگی میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کمپلیکس اینڈ کمپاؤنڈ قسم کا سوال ہے. اور آج دنیا کو یقیناً انکم کے حوالے سے دیکھیں تو کویت کی انکم ہو سکتا ہے زیادہ ہو, برونائی کی انکم بہت زیادہ ہو, تو ہم اس ایوریج یا جی این پی یا جی ڈی پی یا پر کیپیٹا پہ نہیں جاتے, لیکن ان کے ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے, ایک آسان بات یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہاں لوگ جو رہتے ہیں ان کے پاس خوشی کا پیمانہ بہت زیادہ ہے, وہ اپنے آپ کو زیادہ خوش سمجھتے ہیں. تھرڈ ورلڈ میں جہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں, یہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ جیسی ہے, وہاں لوگوں کو آزادی نصیب نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ اپنا رائے کا اظہار نہیں کر سکتے, ایون وہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ اگر ناچنا چاہتے ہیں, گانا گانا چاہتے ہیں, میوزک بجانا چاہتے ہیں, تو افغانستان جیسے ملک میں بےچارے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ وہ تمام پیمانے کہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیں تو ان کے اظہار پہ اگر پابندی لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیمانہ یہ بنتا ہے کہ وہ ملک جہاں لوگ اپنی آسانی سے خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ خوش ہیں.
ہم ڈاکٹر زکی سے سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا احساس اگر آپ کو خوش کر دے تو اب وہی غنیمت سمجھنا چاہیے.
یہ بڑا سمپل بھی ہے, کمپلیکس بھی ہے. مٹیریلسٹ وے میں دیکھیں تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں, مگر اس کو اگر پاکستانی ہیپینس ڈسکس کرنی ہے تو پاکستان کے سوشل کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو آرگیومنٹس پاکستان کے لیے پیش کیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. مگر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک گلوبل رپورٹ کے اوپر جس کے کچھ گلوبل انڈیکیٹرز 5-6 انہوں نے یوز کیے ہیں, اور ہم ان کے اندر اگر دیکھیں ایکسپلینیشنز فرق ہو سکتی ہیں. مطلب ایک جنرل پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے, لائف ایکسپیکٹنسی ایک اچھا انڈیکیٹر ہے کیونکہ اس میں اوور آل جو ہیلتھ کے بینیفٹس لوگوں کے پاس موجود ہیں, ہیلدیئر پیپل ہیں, ان کی لائف پروڈکٹیو ہوتی ہے, اچھی زندگی گزارتے ہیں. اس کا جو سوشل سپورٹ ایلیمنٹ, 3 میجر فیکٹر اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں گلوبل کمپیریزن جو کیا اس کو, اس کے لیے تینوں فیکٹرز میں انکم, لائف ایکسپیکٹنسی اور ایک تیسرا فیکٹر سوشل سپورٹ سسٹم کا ہے. تو میں ایگری کرتی ہوں کہ امریکہ میں انکم انیکوالٹی پچھلے 40-50 سالوں میں بہت بڑھ گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہیپینس بھی بڑی ہے, اوور آل رچ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے. پاکستان میں بھی انیکوالٹی بہت بڑی ہے, امیر ترین لوگ ہیں وہاں پہ اور غریب لوگ جو ہیں. ایک وہ ملک جس کے 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکولس ہوں, جو نئے جو اس کی پاورٹی انڈیکس آئے ہیں اس کے مطابق 30% پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی میں شمار ہوتی ہو. تو یہ میں اس کو کلیکٹیو سینس میں دیکھتی ہوں کہ کلیکٹیولی پاکستان کے ان انڈیکیٹرز کو پاکستانی حوالے سے اینالائز کرنا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر فتح محمد نے کہا کہ وائلنس اور انہیپینیس اور جو انجسٹسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, جینڈر انجسٹسز. پاکستانی سوسائٹی ایک بڑی ڈیوائڈیڈ سوسائٹی ہے, انکم کلاس بیسس پہ, رورل اربن بیسس پہ اور جینڈر بیسس پہ, میل اور فیمیل ڈفرینسز. اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو صحیح سچویشن نظر آئے گی ایک پرسپیکٹ ہیپینس کی کلیکٹیو سینس میں. ایک انڈیویجول سینس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کو خوش کر دیتی ہے تو وہ ہیپینس ہے.
فین پاکستانی باکس آفس پر نیا ریکارڈ بنانے میں کامیاب. تفصیلات فکرو فن میں.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. اپنے آپ کو جونیئر آرین کرنا بولتا ہے.
شاہ رخ خان کی نئی فلم فین کے پاکستانی فینز نے اپنے پسندیدہ ہیرو کو ڈبل رول ادا کرتے دیکھنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں سینما گھروں کا رخ کیا کہ فین کی ریلیز کے پہلے 3 دنوں میں کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا.
Listen to me carefully. جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے.
میں نے اتنا کچھ کیا آپ کے لیے اور
تم ہوتے کون ہو میرے لیے کچھ بھی کرنے والے؟
آپ کا فین؟
تم نہیں ہو میرے فین.
ایسا مت بولو. آپ کی لائف کے 5 منٹ بھی نہیں مل سکتے مجھے کیا؟
میری لائف ہے, میرا ٹائم ہے, تمہیں 5 سیکنڈ بھی کیوں دوں؟
پاکستان میں فین کے ڈسٹریبیوٹرز نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ فلم نے پہلے 3 دنوں میں 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا جو پاکستانی باکس آفس کا نیا ریکارڈ ہے. فین نے سب سے زیادہ بزنس کراچی اور لاہور میں کیا.
زندہ رہ کے کیا کروں تیرے بنا, ڈھونڈے ہیں جواب وہ جو دل نہ دے سکا, جو بھی سپنے دیکھے تھے اور لکھے تھے جن لمحوں.
فین کے لیے پرستاروں کے شوق اور دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے لیے ملک کے زیادہ تر سینما گھروں اور سینما پلیکسز میں ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے. پاکستان کے مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر اور سینما کے مالک ندیم مانڈوی والا کا فین کے بارے میں کہنا ہے کہ شاہ رخ خان نمایاں ترین سٹار ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فلم 3 ہی دن میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی ہے.
پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا, اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
میں آپ لوگوں کے ذریعے سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, وہ کبھی بھی کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا ہے.
بھارت کے مختلف چینلز کی ایک رپورٹ کے مطابق بڑے بجٹ اور سٹار کاسٹ والی فلمیں بنانے والے بھارتی فلم میکرز اپنی فلموں کی پروموشن میں اب پاکستان کو بھی فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں بھارتی فلمیں کافی اچھا بزنس کر رہی ہیں. بھارتی فلم انڈسٹری کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ان کی فلموں کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہے.
گورف ہے تو آرین ہے, گورف نہیں کچھ بھی نہیں.
فلم کی پسندیدگی صرف پرستاروں تک محدود نہیں بلکہ پاکستان اور بھارت میں فلم نقادوں نے بھی شاہ رخ خان کو فل مارکس دیتے ہوئے ان کی اداکاری کو سراہا ہے. فین میں شاہ رخ خان نے سپر سٹار اور اس کے ایک دیوانے فین کا ڈبل رول انتہائی محنت اور بہترین انداز میں ادا کیا ہے.
آگے چلوں میں صدا یہی ہے میری ادا, don't wanna be looking behind, منزل کی راہوں میں پکار کے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف لندن میں اپنا طبی معائنہ کروانے کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ لندن میں روانگی سے قبل انہوں نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن جلد ہی قائم کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو کہا ہے کہ پاناما لیکس پر کمیشن ضرور بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے۔ پاکستان روانہ ہونے سے قبل منگل کو لندن میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاناما لیکس میں ان کا نام نہیں لیا گیا، مگر وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے حق میں ہیں۔
میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کمیشن بن جائے گا، اور ہم نے چوہدری نثار علی خان نے چند دن پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کمیشن کے لیے کس کس سے رابطہ کیا گیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی بھی آپ نے جو ہے وہ جو انہوں نے بھی کہا ہے سلسلے میں وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ کمیشن بنے گا اور بننا بھی چاہیے۔ پیناما لیکس نے کوئی ہم پہ مجھ پہ الزام نہیں لگایا، کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے۔
یاد رہے کہ اگرچہ نواز شریف کا اپنا نام پاناما دستاویزات میں موجود نہیں، مگر ان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے تین بچے حسن، حسین اور مریم آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ خود حسین نواز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد قانونی طریقے سے غیر ضروری ٹیکسوں سے بچنا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی خبروں کے مطابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اس طرح کے معاملے کی تحقیقات عدالت کی نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا کے نمائندوں کو یہ بتایا تھا کہ حکومت اس سلسلے میں ریٹائرڈ ججوں سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ لندن میں ان کے قیام کے دوران انہوں نے طبی معائنہ اور ٹیسٹ کرائے ہیں جن کے نتائج مثبت رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف 13 اپریل کو ایسے وقت لندن روانہ ہوئے تھے جب پاناما اسکینڈل سامنے آنے پر حزب اختلاف کی جماعتوں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ نواز شریف کی لندن روانگی پر ان کے خلاف شدید تنقید کی گئی اور ملک میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا کہ شاید وہ ملک واپس نہیں آئیں گے۔ حالیہ دنوں میں حکومتی عہدیدار وزیر اعظم کے دفاع میں ملک کی تعمیر و ترقی، خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا تذکرہ کرتے نظر آئے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی منگل کو کہا کہ سیاستدانوں کو دھرنوں کی بجائے ملک کی ترقی کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ادھر حکومت کے عہدیداروں کی دیگر سیاسی جماعتوں سے مجوزہ کمیشن پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید اور وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق نے جماعت اسلامی کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ دریں اسنا پاناما کی حکومت نے باضابطہ طور پر میکسیکو میں پاکستان کے سفارت خانے کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ پاناما کے نائب وزیر اقتصادیات آئیون زرک نے امریکی نشریاتی ادارے سی این این پر انٹرویو میں غلطی سے کہا تھا کہ واشنگٹن میں ان کی پاکستان کے وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ پاکستان کے وفاقی سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود خان سے ملے تھے جو اسحاق ڈار کی جگہ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ پاناما نے اس غلطی پر پاکستان سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ پٹھانکوٹ واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے اب بھی امکانات باقی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
افراد کی تفصیلات
اور رابطوں کے تعین پر ہے. بقول ان کے بھارت اگر مناسب وقت پر درخواست کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے. یاد رہے کہ پاکستان کی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حملے کی جانچ کے لیے پٹھانکوٹ کا دورہ کیا اور بھارتی تفتیشکاروں سے تبادلہ خیال کیا ہے, لیکن پاکستان نے ابھی تک بھارتی تحقیقاتی ٹیم کو اپنے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی. سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ بھارت پاک مذاکرات معطل ہیں مگر وہ منسوخ نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ انہیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات پھر شروع ہوں گے. یاد رہے کہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے چند روز قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت پاک مذاکرات تعطل کے شکار ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان میں موجود عالمی ادارے برائے پناہ گزین کے ایک اولے اعلی عہدیدار نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ موجودہ معاہدے کے تحت پاک افغان سرحد کی نگرانی کرے. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کی اس بارے میں ایک رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
یہ بات یو این ایچ سی آر کے ایک اعلی عہدیدار نے پیر کے روز کہی. اینڈریکا ریٹویٹے کے الفاظ,
اینڈ وی ہیو ایڈوکیٹڈ دیٹ ا سسٹم ٹو مینج دی بارڈر بی میوچولی اگریڈ which respects the national security concerns of both Afghanistan and Pakistan and that it's done in a way.
ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاک افغان سرحد کی نگرانی باہمی رضامندی سے طے شدہ معاہدے کے تحت کی جائے, جس سے پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی سے متعلق خدشات کا احترام بھی ہو اور لوگ بھی سرحد کے آر پار معمول کے مطابق نقل و حرکت کر سکیں. اقوام متحدہ کے عہدیدار نے یہ بیان پاکستان کی طرف سے حالیہ دنوں میں پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی سے متعلق لیے گئے اقدامات کے ردعمل میں دیا ہے. پاکستان کے ان اقدامات سے افغان پناہ گزینوں کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے. سرحد پر ان مہاجرین کو کئی کئی گھنٹوں تک لمبی قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے گزشتہ دنوں ایک بیمار افغان خاتون جو علاج کے لیے پاکستان آنا چاہ رہی تھی دم توڑ گئی. اقوام متحدہ کے عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں کہ بعض افغان مہاجرین کو جن کو پاکستان میں قانونی طور پر رہنے کی اجازت ہے حراست میں لیا گیا ہے. عہدیدار نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. پاکستانی عہدیداروں کے مطابق اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً 1.6 ملین افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں. دوسری جانب پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کو سیل کرنا ممکن نہیں, کیونکہ بقول ان کے دونوں جانب ایک ہی نسل کے, ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی تہذیب کے لوگ آباد ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کپ کرکٹ کے ایک روزہ میچوں کا آغاز ہو گیا ہے. پہلا میچ فیصل آباد میں کھیلا گیا. یہ ہوم سیریز 1 مئی تک جاری رہے گی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان میں کرکٹ, خاص طور پر مقامی سطح پر اس کھیل کو بہتر بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز منگل کو صنعتی شہر فیصل آباد میں ہوا, جس میں بلوچستان اور پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. اس ٹورنامنٹ میں کل 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جن میں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ٹیمیں شامل ہیں. 1 مئی تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ میں کل 11 میچز کھیلے جائیں گے. ٹیموں کی قیادت پاکستان کے معروف کرکٹرز کر رہے ہیں, جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے والوں کے علاوہ نوجوان اور فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے والے بھی شامل ہیں. رواں سال ہی پاکستان نے اپنی پہلی سپر لیگ کا اہتمام بھی کیا تھا, جس میں دیگر ملکوں کے کرکٹرز بھی شریک ہوئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ لیگ پاکستانی کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے خاصی حوصلہ افزا رہی, لیکن اس کے متحدہ عرب امارات میں انعقاد کے باعث پاکستانی شائقین کی ایک بڑی تعداد میدانوں میں اس کے میچز نہیں دیکھ سکی تھی. مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سے پاکستان میں بین الاقوامی ٹیمیں آ کر کھیلنے سے گریز رہی ہیں, اور اسی بنا پر پاکستان کو سیریز کی میزبانی متبادل مقام کے طور پر متحدہ عرب امارات میں ہی کرنا پڑی ہے. اس دوران ٹیسٹ میچ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی زمبابوے کی ٹیم وہ واحد بین الاقوامی ٹیم تھی جس نے گزشتہ سال لاہور میں پاکستان کے خلاف ایک مختصر سیریز کھیلی تھی. یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی رواں سال ہونے والی سیریز اب پاکستان میں نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات میں ہی کھیلی جائے گی, کیونکہ ویسٹ انڈین بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو سیریز کے لیے پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کوئٹہ میں ہزارہ برادری اپنے قدیم کھیل سنگ رکھ کو بڑی دلچسپی سے کھیلتی ہے. پتھروں سے نشانہ بازی کا یہ کھیل علاقے میں اب بھی بے حد مقبول ہے۔ کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کا فیچر۔
کوہ مردار کے دامن میں ہزارہ برادری کے بوڑھے اور جوان جمع ہیں۔ یہاں ایک قدیم کھیل سنگ رگ کا میچ جاری ہے۔ یہ کھیل صدیوں پرانا ہے، مگر یہ آج بھی ہزارہ برادری کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سنگ رگ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پتھر پکڑنا ہے۔ 18ویں صدی میں جب ہزارہ قوم افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آئی تو وہ تب سے یہاں پہاڑ کے دامن میں یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ محمد جمعہ نے یہ کھیل اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھا۔ ان کے مطابق اس کھیل میں 10 کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ یہ کھلاڑی لکڑی کے 4 انچ والے ٹکڑے پر پتھر سے نشانہ بازی کرتے ہیں۔ اگر نشانہ ٹھیک لکڑی پر لگے تو ٹیم کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر نشانہ لکڑی کے قریب رہا تو 1 پوائنٹ۔ اس کا فیصلہ ایک منصف یا ریفری کرتا ہے۔
5 آدمی ایک طرف، 5 آدمی ایک طرف۔ یہ جو ہے نا، وہ جو رکھتے اس کو بولتے قرقہ، وہ جو لکڑی کے بنا کے رکھتا ہے اس کو بولتے قرقہ۔ ہر ٹیم جو پہلے 10 اس کے بالکل نزدیک لگایا نشان، اگر وہ اگر اس پہ لگے قرقے پر وہ 2 شمار ہوتے، اگر نہیں نزدیک لگے وہ تو 1 شمار ہوتے، پھر 10 ہو گیا وہ ایک بازی ہوتا ہے، بازی بولتے اس کو۔
عبدالحکیم 25 سال تک سنگرگ کھیلتے رہے۔ وہ اب کھیل تو نہیں سکتے، مگر شام کو سنگرگ دیکھنے میدان کا رخ ضرور کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ خوبی یہ کہ جتنا بزرگ لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتا، جن کو جو ہے نا مطلب گھر میں بھی صبح سے شام تک نہیں رہ سکتا، اور ان کے لیے جو ہے نا بس ہر دن 3-4 بجے کے بعد ان کے لیے یہ ٹھکانا ہے، اور ان کے لیے بہت بہترین یہاں ایک ماحول ہے۔
سنگرگ کے پرانے کھلاڑیوں کے مطابق اس کھیل میں جسمانی ورزش کا بھی ایک بڑا عنصر شامل ہے۔ اس کے کھلاڑی ہر وقت تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ پتھروں سے نشانہ بازی کا یہ کھیل افغانستان اور پاکستان میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ تک ہی محدود ہے، اور ہزارہ برادری اس کھیل کو دیگر علاقوں تک متعارف کرانے کی خواہش مند ہیں۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
برازیل کی صدر دلما روزیف نے اپنے مواخذے کی کارروائی کے خلاف جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے۔ ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
برازیل کی صدر نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے ممکنہ مواخذے کی تحریک کے خلاف طویل جدوجہد کریں گی۔ صدر دلما روزیف نے یہ بات اتوار کو دیر گئے ایوان زیری میں اس رائے شماری کے بعد کہی، جس میں مبینہ بدعنوانی کے باعث ان کے خلاف سینٹ میں کارروائی کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ روزیف کے الفاظ ہیں،
Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente.
اس انصاف کے بارے میں گہری اداسی کے باوجود مجھ میں کافی طاقت، مضبوطی اور جرأت ہے جو ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مجھ میں کافی قوت اور جرأت ہے، مجھے ہرایا نہیں جا سکے گا، میں اس کی وجہ سے مفلوج نہیں ہوں گی، میں اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھوں گی جیسا کہ میں نے پوری زندگی کیا ہے۔ روزیف نے پیر کے روز برازیلیا میں ایک ٹیلی ویژن نیوز کانفرنس میں اپنے اس رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص طور پر نائب صدر کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ وہ ان کے سابق سیاسی حلیف رہ چکے ہیں اور وہ مواخذے کی حامی فورسز کی قیادت کر رہے ہیں۔ برازیل کی صدر ڈیلما روزیف کے الفاظ ہیں، یہ انتہائی غیر معمولی ہے، لیکن بہت افسوسناک ہے کہ نائب صدر کھلے عام صدر کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ارکان میں سے 342 یعنی 2/3 اکثریت نے تحریک کے حق میں رائے دی۔ یہ معاملہ سینٹ کو بھیج دیا گیا ہے جو آئندہ ماہ اس پر ووٹنگ کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اگر سینٹ روزیف کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان کی صدارت معطل ہو سکتی ہے، اور نائب صدر کم از کم عارضی طور پر صدر بن سکتے ہیں۔ صدر ڈیلما روسیف کے مخالفین کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے 2014 میں بجٹ خسارے کو غیر قانونی طور پر چھپایا تاکہ اپنے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار کر سکیں، تاہم صدر ان الزامات کو مسترد کرتی آئی ہیں۔ صدر کے ناقدین ان پر ملک میں کساد بازاری اور سرکاری تیل کمپنی پیٹرو براس سے جڑے بدعنوانی کے ایک اسکینڈل کا الزام بھی عائد کرتے ہیں۔ 68 سالہ ڈیلما روسیف پہلی بار 2010 اور پھر 2014 میں برازیل کی صدر منتخب ہوئیں اور بائیں بازو کی اپنی جماعت ورکرز پارٹی کی اقتدار پر 13 سالہ گرفت کو برقرار رکھا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونان کی جانب سے سرحد بند کیے جانے کے بعد 50,000 سے زیادہ پناہ گزین پھنس کر رہ گئے ہیں اور ایتھنز کی پیرایوس بندرگاہ ان کی مرکزی آماجگاہ بن گئی ہے۔ تاہم ایسے میں جب حکومت اپنی کمزور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سیاحوں کی جانب دیکھ رہی ہے، ان پناہ گزینوں کو پیرایوس سے کہیں اور منتقل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، لیکن حکومت کے اس اقدام سے پناہ گزین خوش نہیں ہیں۔ پیرایوس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جان اوینز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
طوفان کے خطرے کے پیش نظر پناہ گزینوں کو یہاں اس بندرگاہ پر پناہ دی گئی تھی، تاہم ایتھنز میں پیریس کی بندرگاہ پر رہنے والے پناہ گزینوں کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ سیاحت کا موسم آیا ہی چاہتا ہے اور یونان اپنی کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے سیاحوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس بندرگاہ کو پناہ گزینوں سے خالی کروایا جا رہا ہے۔ ایک رضاکار کیٹرینا ڈاؤنورڈ کہتی ہیں، یونان کی حکومت باقی یورپ جانے کے لیے ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کی جانے والی اس بندرگاہ پر پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہی ہے تاکہ معمول کے مطابق کاروبار شروع کیے جا سکیں۔ یہ کیٹرینا ڈاؤنورڈ تھیں جو رضاکاروں کی اس چھوٹی فوج کا حصہ ہیں جو مدد اور سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پناہ گزینوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہیں دوا اور خوراک بہت باقاعدگی سے مل رہی ہے، تاہم حکومت اور بندرگاہ کے عہدیداروں کی جانب سے دباؤ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ توقع ہے کہ جمعے کے روز تک پناہ گزینوں کی سیکیورٹی کی پرکھ مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے بعد نئے آنے والوں کو یہاں رکھنا مشکل ہوگا اور یہاں موجود لوگوں کو کہیں بھی آنے اور جانے کے لیے باقاعدہ مہر لگوانی ہوگی۔ اسی اثنا میں یہاں موجود پناہ گزینوں کو حکومت کے منتخب کردہ دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے بسیں فراہم کی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی جگہ بندرگاہ سے زیادہ بہتر ہے، تاہم وہاں سے ہو کر آنے والے اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ ایک افغان پناہ گزین منیر احمد کہتے ہیں،
پیپل سیڈ دی سچویشن آف کیمپ از ناٹ گڈ اینڈ دیئر نو روم۔
لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمپوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں کمرے نہیں ہیں، خوراک بھی نہیں ہے اور وہ جیل سے مشابہ ہے۔ ہم جیل میں جانا نہیں چاہتے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں جب یورپ میں نئے آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آزادی آسان نہیں۔ شام میں باقی خاندان کے ہلاک ہونے کے بعد یہاں پہنچنے والے حسن منصور نہیں جانتے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، تاہم ان کے پاس ایک پیغام ہے۔ میری یورپی یونین کی تمام حکومتوں سے اپیل ہے کہ خدا را یہاں موجود لوگوں کے لیے کچھ کیجیے، ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ یہ الفاظ تھے شام سے آنے والے ایک پناہ گزین حسن منصور کے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک عشرے میں پہلی مرتبہ تھائی لینڈ سے سیاحوں کا ایک گروپ پاکستان کے علاقے سوات پہنچا ہے۔ پاکستان کی اس خوبصورت وادی میں عسکریت پسندوں کی دہشت گردی کی کاروائیوں کے بعد اسے پہلی مرتبہ سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ ڈیوا ریڈیو کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
سوات یوں تو فطرت کے حسن سے بھرپور مقامات اور سیاحتی مرکز کے طور پر مشہور ہے، لیکن پاکستان کا یہ حصہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مرکز بھی رہا ہے اور یہاں پر ہزاروں سالہ پرانے بدھ مت کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ سوات میں حالات خراب ہونے سے پہلے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں بدھ مت مذہب کے ماننے والے یہاں اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنے آتے تھے۔ سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کے سوات آنے پر پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے غیر ملکی سیاحوں پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ پابندی اٹھانے کے فوراً بعد تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کو سوات میں دیکھا گیا۔ سوات کے عجائب گھر میں بدھ مت کے آثار دیکھنے کے بعد بڑی تعداد میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑے عبادت خانے میں عبادت کی۔ بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں بدھ مت مذہب کا پیروکار ہوں، میں یہاں سوات میں بدھ مت کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آیا ہوں۔ سوات عجائب گھر کے ڈائریکٹر فیض الرحمان کا کہنا ہے کہ این او سی کی شرط ختم ہونے کے بعد اب غیر ملکی سوات کا دورہ کر سکتے ہیں۔
این او سی شرط ہو ختم کا ملکن ڈویژن کی او سیاح سزت ملکن کے پاسان صورت لیشی ددی پوجا باندې دا دویم ٹور گروپ تے چدی دل تری میوزیم تا ویٹو کو ادم ارکیولوجیکل سائٹ ٹور قتل او دیسر بٹول دنیا کے میسج لاڑشی۔
این او سی شرط ختم ہونے کے بعد اب کوئی بھی غیر ملکی سیاح یہاں آ سکتا ہے۔ یہ سیاحوں کا دوسرا گروپ ہے جو عجائب گھر آیا تھا۔ اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ علاقہ اب پرامن ہے۔ آثار قدیمہ کے محکمے کے عہدیداروں کا بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں پر پابندی ہٹانے کے بعد بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ سوات میں نظر آ رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دہشت گردی دھوکے سے اپنا کام کر دکھاتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں انتہا پسند گروپوں کے کارندے اس معاشرے میں گھر بناتے ہیں جنہیں وہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں۔ وہ فعال نیٹ ورک اور اداروں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلاً عالمی بینکاری یا معاشرتی نظام سے، تاکہ اپنے مذموم ارادوں کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ اگر ہمیں اس لعنت سے جنگ میں کامیاب ہونا ہے تو ان کارندوں کا پردہ چاک کرنا ہوگا اور عالمی مالیاتی اور دوسرے نظام کے دروازے ان پر بند کرنا ہوں گے۔ وقتاً فوقتاً امریکہ ایسے افراد کی نشاندہی کرتا ہے جن کا آپریشن سے یا کسی دہشت گرد تنظیم کے مخصوص ایجنڈے سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ لوگ قیادت کا حصہ ہوتے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کرتے ہیں۔ تمام معاملات میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں یا جنہیں ایسی کارروائیوں کے لیے نمایاں خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مخصوص فرد پہلے ہی حراست میں ہوتا ہے۔ یہی بات 26 سالہ صالح عبدالسلام کے معاملے میں بھی ہے، جسے امریکی محکمہ خارجہ نے 5 اپریل کو برسلز بلجیم میں اس کی گرفتاری کے 2.5 ہفتے بعد خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا تھا۔ عبدالسلام بیلجیم میں پیدا ہونے والا فرانسیسی شہری اور داعش کا ایک کارندہ تھا۔ وہ پیرس میں پچھلے سال کے دہشت گرد حملے میں شدید طور پر ملوث تھا، جس میں 130 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین نے اس کی شناخت اس کار کے ڈرائیور کے طور پر کی تھی جس میں مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے پیرس میں متعدد ریستورانوں پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ عبدالسلام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے بعد میں اس بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر دیا تھا کہ اسٹیٹ ڈی فرانس اسپورٹس اسٹیڈیم کے قریب خودکش بم سے حملہ کیا جائے جہاں فٹ بال کا ایک میچ ہو رہا تھا۔ برسلز کے ایک اپارٹمنٹ اور ایک خودکش بیلٹ پر جسے پھینک دیا گیا تھا اس کا ڈی این اے پایا گیا ہے۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جہاں مارچ کے وسط میں ایک اور مشتبہ دہشت گرد ہلاک کیا گیا تھا۔ خیال ہے کہ عبدالسلام ان دہشت گردوں میں جنہوں نے پیرس کے حملے میں حصہ لیا تھا بچ جانے والا واحد شخص ہے۔ دہشت گرد قرار دیے جانے سے ایسے افراد اور تنظیموں پر سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہوتی ہیں۔ اس کارروائی سے امریکہ میں صلاح عبدالسلام کی کسی طور کی بھی املاک کو منجمد کیا جا سکے گا اور امریکہ میں لوگوں کو عبدالسلام کے ساتھ کسی قسم کے بھی لین دین کی ممانعت ہوگی۔ عبدالسلام کو ایک بڑا عالمی دہشت گرد قرار دے کر امریکہ نے اس کے کسی قسم کے بھی اثاثے یا بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے، جس کے بعد اس کے ساتھ ہی سازشیوں کو داعش کے خطرناک ایجنڈے کی مدد کے لیے ایسے فنڈز کے استعمال سے مؤثر طور پر روکا جا سکے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے، اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو۔ تو ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر اسکپ سسک۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی اور پروڈیوسر ہوں گے اسپر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، ایک گھنٹے کے بعد ہمارا دوسرا نیوز شو ہوگا۔ اللہ حافظ۔